السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان،
گزشتہ 3 سالوں میں 3,300 سے زائد انسانی اسمگلر گرفتار. وزیر داخلہ کا سینٹ میں بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
جنوبی ایشیا،
ایران کے صدر حسن روحانی نے اسلامی ممالک سے اپیل کی کہ وہ مغربی طاقتوں کے خلاف متحد ہو جائیں. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور بین الاقوامی خبروں میں، فرانسیسی عہدیدار اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ ان فرانسیسی جہادیوں کی وطن واپسی قبول نہیں کریں گے جو شام اور عراق میں پکڑے گئے ہیں اور مقدمے کی کارروائی کے لیے انہیں فرانس بھیجا جا رہا ہے. امریکہ کی سینٹ نے امیگریشن کے بارے میں پیش کی گئی ان چاروں تجاویز کو مسترد کر دیا ہے جن پر ایوان میں ایک ہفتے تک سوچ بچار کی جاتی رہی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے سینٹ کو بتایا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران 3,000 سے زیادہ انسانی اسمگلروں کو پکڑا گیا ہے، جبکہ اسی مدت کے دوران مختلف ملکوں نے 90,000 سے زائد پاکستانیوں کو بے دخل کر کے وطن واپس بھیج دیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے سینٹ کو بتایا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں میں ملک میں 3,300 سے زائد انسانی اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے. انسانی اسمگلروں کے خلاف اقدامات سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں وزیر داخلہ نے جمعے کو سینٹ میں ایک تحریری بیان میں کہا کہ ان مبینہ انسانی اسمگلروں کو 2015 سے 2017 کے درمیان گرفتار کیا گیا. ایک سوال کے جواب میں وزیر داخلہ نے کہا کہ غیر قانونی طور پر دیگر ممالک جانے والے پاکستانیوں میں سے 90,000 سے زائد کو گزشتہ 3 برسوں میں پاکستان واپس بھیجا گیا. پاکستان میں انسانی اسمگلنگ کا معاملہ حالیہ مہینوں میں ایک بار پھر موضوع بحث بنا ہے. رواں ماہ کے اوائل میں لیبیا کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی ڈوبنے والی کشتی میں پاکستانی بھی سوار تھے، جن میں سے 16 کی ہلاکت ہو گئی تھی. ان میں سے 11 پاکستانیوں کی میتیں رواں ہفتے وطن واپس لائی گئی تھیں. ہر سال ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی شہری بہتر روزگار کے لیے انسانی اسمگلروں کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں. انسانی اسمگلنگ کے خلاف سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ کسی بڑے واقعے کے بعد اگرچہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے کارروائی تو کی جاتی ہے، لیکن اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک منظم، طویل المدت اور مؤثر حکمت عملی کا فقدان ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
سینیٹر فرحت اللہ بابر نے حکومت کی جانب سے مزید فوجی دستے سعودی عرب بھیجے جانے کے اعلان پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عوامی اہمیت کا معاملہ ہے اور اس پر ایوان میں بحث کی جانی چاہیے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں حزب مخالف کی جماعتوں نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ مزید پاکستانی فوجی سعودی عرب بھیجنے کے معاملے پر ایوان کو اعتماد میں لے. پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرت اللہ بابر نے ایوان میں کہا کہ حال ہی میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی عرب کا غیر اعلانیہ دورہ کیا اور اس کے بعد یہ اعلان سامنے آیا، اس لیے حکومت اس بارے میں وضاحت کرے. انہوں نے کہا کہ یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ کتنے مزید فوجی سعودی عرب بھیجے جا رہے ہیں. چیئرمین سینیٹ رضا ربانی نے وزیر دفاع خرم دستگیر سے کہا ہے کہ وہ آئندہ پیر کو ایوان میں آ کر اس بارے میں آگاہ کریں. تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
ایکچولی اس میں میں سمجھتا ہوں وزارت دفاع کو چاہیے تھا، غلطی ان کی کہ پارلیمنٹ کو پہلے ہی کانفیڈنس میں لے لیتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو بھی جا رہے ہیں ٹریننگ کروانے کے لیے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ انٹرنل سیکورٹی کے ایشوز ہیں، تو یہ اس کے لیے موسٹلی ٹریننگ کروائیں گے اور یہ ٹروپس کو جائیں گے بھی بعد میں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہا جائے کہ کوئی بہت آڈ ہے، یہ ہم ہمیشہ ہی ان کو کچھ نہ کچھ ٹریننگ کے لیے یا ان کی پروٹیکشن کے لیے دیتے رہے ہیں.
آئی ایس پی آر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ دو طرفہ جاری تعاون کے تحت مزید پاکستانی فوجی سعودی عرب بھیجے جا رہے ہیں جو وہاں تربیتی اور مشاورتی مشن پر ہوں گے. فوج کے بیان میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ سعودی عرب میں پہلے سے تعینات اور اضافی فوجی سعودی عرب کے باہر تعینات نہیں کیے جائیں گے. تاہم بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے اضافی فوجی اور کب سعودی عرب میں بھیجے جا رہے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی وزارت داخلہ توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگانے والوں کو کڑی سزا دینے کے لیے قانون سازی پر کام کر رہی ہے. اس سلسلے میں وزارت داخلہ نے مجوزہ قانونی ترمیم سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کی وزارت داخلہ نے انسدادی الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 میں مجوزہ ترمیم کا مسودہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا ہے، جس کے تحت آن لائن توہین مذہب کے جھوٹے الزام عائد کرنے والوں کو بھی وہی سزا دینے کی تجویز دی گئی ہے جو توہین مذہب کے قانون کے تحت اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے مقرر ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ تجویز جمعے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عزیز صدیقی کی عدالت میں پیش کی گئی ہے، جو سماجی میڈیا پر توہین آمیز مواد کی تشہیر کو روکنے کے لیے حکومت کو مؤثر اقدامات کرنے کا کہہ چکے ہیں۔ پاکستان میں توہین مذہب کے جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو سزائے موت یا قید کی سزا دی جا سکتی ہے، جو چند سالوں سے لے کر عمر قید تک ہو سکتی ہے، جبکہ کسی پر جھوٹا الزام لگانے کی سزا 6 ماہ قید یا 1,000 روپے جرمانہ ہے۔ واضح ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عزیز صدیقی نے سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد کی تشہیر کو روکنے سے متعلق ایک مقدمے پر اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ایسی قانون سازی کی جائے جس میں توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگانے والوں کو بھی سخت سزا دی جا سکے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی چیئرپرسن سینیٹر نسرین جلیل نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سینٹ کی کمیٹی نے بھی توہین مذہب کا جھوٹا الزام عائد کرنے کے معاملے سے نمٹنے کے لیے مختلف تجاویز پیش کر چکی ہے، تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک انتہائی اساس معاملہ ہے اور اس پر صرف قانون سازی ہی کافی نہیں بلکہ ایسے واقعات کا سبب بننے والے سماجی رویوں اور وجوہات کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کا ملک افغانستان، عراق، شام اور یمن جیسے شورش زدہ ملکوں میں عوام کی مشکلات دور کرنے میں مدد دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار حیدرآباد میں مسلم اسکالرز اور دانشوروں کے ایک اجتماع سے خطاب کے دوران کیا۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اسلامی ممالک پر زور دیا جو مغرب کی مبینہ سازشوں کا شکار ہو کر آپسی اختلافات سے بچیں اور کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جائیں۔ ان کا ملک جنگ زدہ شام، یمن اور افغانستان کی مدد کرنا اور عوام کو درپیش دشواریوں کو دور کرنا چاہتا ہے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ایران نے حالیہ برسوں میں خطے میں لڑائی اور خون خرابہ کو ختم کرانے کی کوششیں کی ہیں، اختلاف اور جنگ نہیں چاہتا، وہ خطے کے تمام مسلم اور غیر مسلم ملکوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات چاہتا ہے۔ حسن روحانی، جو کہ اس وقت بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں، حیدرآباد میں ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ وہ جمعرات کے روز حیدرآباد پہنچے ہیں۔ انہوں نے شیعہ سنی اتحاد پر بھی زور دیا اور کہا کہ فوجی قوت سے تنازعات کو حل نہیں کیا جا سکتا، مذاکرات سے ہی اختلافات دور کیے جا سکتے ہیں۔ حسن روحانی نے جمعہ کے روز حیدرآباد کے تاریخی قطب شاہی مقبروں کی زیارت کی اور مکہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ وہ ہفتے کے روز دہلی آئیں گے اور صدر رام ناتھ کووند، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خارجہ سشما سوراج سے ملاقات اور تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ نئی دہلی میں ایران بھارت اقتصادی اجتماع میں بھی شرکت کریں گے۔ توقع ہے کہ دونوں ملکوں میں متعدد معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ایرانی صدر نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ بھارت اور ایران کے باہمی رشتے سیاست اور معیشت سے اوپر ہیں اور دونوں ملکوں کی تاریخی جڑیں مشترک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک بھارت کے ساتھ مزید قریبی تعلقات چاہتا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
فرانسیسی عہدیدار اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ ان فرانسیسی جہادیوں کی وطن واپسی قبول نہیں کریں گے جو شام اور عراق میں پکڑے گئے ہیں اور مقدمے کی کارروائیوں کے لیے انہیں فرانس بھیجا جا رہا ہے۔ لیوانٹ میں نظر بند غیر ملکی جنگجوؤں کے مستقبل کے بارے میں مغربی ملکوں کے درمیان ایک ہفتے کی شدید بحث کے بعد فرانسیسی اور برطانوی حکومت اس امریکی اپیل کو ابھی تک مسترد کر رہی ہیں کہ ان جنگجوؤں کی ذمہ داری وہ ملک قبول کریں جو ان کے اصلی مالک ہیں۔ فرانس کے ایک سینئر سفارتکار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم ابھی تک اس مجموعی معاہدے کے قریب نہیں پہنچے ہیں۔ فلوریڈا کے اسکول میں فائرنگ کر کے 17 افراد کو ہلاک کر دینے والے 19 سالہ شخص کو بلا ضمانت حراست میں رکھا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
جمعرات کی روز نکولس کروز کو مختصر سماعت کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا اور اس پر منصوبہ بنا کر 17 افراد کو قتل کرنے کے الزامات عائد کیے گئے۔ عدالت میں اس کی پیشی سے چند گھنٹے پہلے صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں مختصر خطاب میں کہا کہ وہ جلد ہی ملک بھر میں عہدیداروں سے مل کر بات کریں گے کہ دماغی صحت کے مشکل مسئلے سے کیسے نمٹا جائے۔ انہوں نے فلوریڈا شوٹنگ کے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
Answer hate with love, answer cruelty with kindness. We must also work together.
نفرت کا جواب محبت سے اور ظلم کا جواب مہربانی سے دیجیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ملک میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے مل کر کام کریں جو زندگی میں اس وقار کا حامل ہو جو انسانوں میں گہرے اور بامانی رشتوں کا خالق ہو۔ ٹرمپ نے اسلحہ کے قوانین میں کسی سختی کا ذکر نہیں کیا، تاہم ڈیموکریٹس گن کنٹرول کے سخت اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایوان میں ڈیموکریٹک لیڈر نینسی پلوسی کہتی ہیں،
Once again we see the urgency for Congress to take true common sense
ایک مرتبہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بات کی فوری ضرورت ہے کہ کانگریس فائرنگ کے واقعات کو روکنے کے لیے گن کنٹرول کے حقیقی اور عام فہم اقدامات کرے۔ پارک لینڈ فلوریڈا میں مارجوری اسٹون مین ڈگلس ہائی اسکول میں شوٹنگ میں ہلاک ہونے والوں کے لیے رد جگہ کرنے والے بہت سے لوگوں کے ذہن میں گن کنٹرول کے اقدامات ضرور موجود تھے۔ براورڈی کاؤنٹی کے شیرف اسکاٹ اسرائیل کہتے ہیں،
If you're an elected official and you want to keep things the way they are and not do things differently, if you want to keep
اگر آپ ایک منتخب عہدیدار ہیں اور آپ چیزوں کو جوں کا توں رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اسلحہ کے قوانین کو ایسا ہی رکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ وہ آج ہیں، تو آپ براورڈ کاؤنٹی میں دوبارہ منتخب نہیں ہو سکتے۔ شیرف نے بتایا کہ کروز AR-15 رائفل سے مسلح تھا۔ یہ ایسا ہتھیار ہے جس تک ہلاک ہونے والوں میں سے ایک کے عزیز رکی ویلکنز کے خیال میں سب کی رسائی نہیں ہونی چاہیے۔
نمبر ون، دی رائفلز آر میڈ فار کلنگ پیپل، اٹس ناٹ فار ہنٹنگ، اٹس ناٹ فار اینیتھنگ ایلس۔ دی ملٹری
اول تو یہ کہ رائفلیں لوگوں کو مارنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، یہ شکار کے لیے نہیں ہیں، نہ ہی کسی اور کام کے لیے۔ انہیں فوج کے پاس ہونا چاہیے، پولیس فورس کے پاس ہونا چاہیے، اور کسی کے پاس نہیں۔ مگر نہیں، ایک 19 سالہ شخص سٹور میں آتا ہے اور اسے خرید لیتا ہے، وہ اس سے کیا کرے گا؟ لوگوں کو مارے گا۔ سوک کے اس ماحول میں مقامی اسکول کے سپرنٹینڈنٹ رابرٹ رنسی نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ فائرنگ کے ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ملک میں اسلحہ پر کنٹرول کے مؤثر قوانین پر بات کی جائے۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی سینٹ نے امیگریشن کے بارے میں پیش کی گئی ان چاروں تجاویز کو مسترد کر دیا ہے جن پر ایوان میں ایک ہفتے تک سوچ بچار کی جاتی رہی ہے۔ ان تجاویز کا تعلق ان غیر قانونی تارکین وطن سے ہے جنہیں 5 مارچ کے بعد ملک بدری کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
ایوان میں پارٹی بنیادوں سے ہٹ کر پیش کی گئی 2 تجاویز میں پیش رفت نہیں ہو پائی۔ ان کا تعلق نوجوان تارکین وطن کے لیے امریکی شہریت کا راستہ ہموار کرنا اور امریکہ کی سرحدی سلامتی میں اضافے سے تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امیگریشن کی اصلاحات کے لیے جو خاکہ پیش کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان شہروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی تجویز بھی تھی جو امیگریشن کے وفاقی حکام کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔
There's only one reason why the Senate will be unable to reach a bipartisan solution to DACA. President Trump.
نیو یارک سے ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر کا کہنا ہے کہ ڈاکا کے بارے میں پارٹی بنیادوں سے ہٹ کر تیار کی گئی تجویز پر سینٹ کے پیش رفت نہ کرنے کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ صدر ٹرمپ ہیں۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ اگست میں ڈاکا پروگرام ختم کرتے ہوئے یہ مسئلہ کھڑا کیا۔ اس فیصلے کے بعد صدر ٹرمپ ہر اس تجویز کی راہ میں حائل ہیں جو قانون کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اور آئیووا سے ریپبلکن سینیٹر چارلز کراسلی کا کہنا ہے کہ ہم چین مائیگریشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈائیورسٹی ویزا بھی ختم کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس ڈاکا پروگرام کے 80 لاکھ ڈریمرز کے لیے شہریت کا راستہ موجود ہے، اور ایک طرح سے یہی وہ واحد منصوبہ ہے جو قانون کی شکل اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے صدر نے کہا ہے کہ وہ اس پر دستخط کر دیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے جمعرات کو دیر گئے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ میں ڈیموکریٹس ایک ایسی تجویز کی راہ میں حائل ہوئے ہیں جس میں شہریت کے حصول کا بہترین راستہ موجود تھا، کیونکہ اس میں اصلاحات بھی شامل تھیں جن کے نتیجے میں ہماری سرحدیں محفوظ ہوتیں اور جن سے امیگریشن نظام کو بھی تحفظ ملتا۔ اوباما انتظامیہ نے ڈاکا پروگرام متعارف کرایا تھا جس کے تحت تقریباً 80 لاکھ ایسے افراد کو فائدہ ہوا جنہیں غیر قانونی طور پر بچپن میں امریکہ لایا گیا تھا، اور اس پروگرام کے تحت انہیں امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے اور کام کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ ٹرمپ نے گزشتہ برس اس پروگرام کو ختم کر دیا تھا اور اس کے اطلاق کے لیے 5 مارچ کی تاریخ مقرر کی تھی۔ بہجت جیلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں ہونے والے ایک بم حملے میں طالبان مخالف ایک قبائلی رہنما ہلاک ہو گئے ہیں۔ گزشتہ دو روز میں قبائلی علاقوں میں عسکریت پسند مخالف اور حکومت کے حامی قبائلی رہنماؤں پر حملے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ باجوڑ ایجنسی کی انتظامیہ میں شامل اہلکاروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ملک عبدالرحمان کی گاڑی کو جمعے کی صبح اس وقت دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا جب اپنے گاؤں سے ایجنسی ہیڈ کوارٹر خار آ رہے تھے۔ سڑک پر نصب ریموٹ کنٹرول بم کے دھماکے کے نتیجے میں ملک عبدالرحمان کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی جبکہ وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ ملک عبدالرحمان کا تعلق باجوڑ ایجنسی کی تحصیل میمند سے تھا اور وہ طالبان عسکریت پسندوں کے خلاف قائم کردہ کمیٹی کے سربراہ بھی تھے۔ سپریم کورٹ نے نقیب اللہ محسود کے قتل کے ازخود نوٹس کیس میں کراچی پولیس کے سابق افسر راؤ انوار کو دی جانے والی عدالتی حفاظتی ضمانت کا حکم واپس لیتے ہوئے عدالتی حکم کی تعمیل نہ کرنے پر انہیں توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے تمام خفیہ ایجنسیوں کو راؤ انوار کو تلاش کرنے اور پولیس افسر کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے جمعے کو نقیب اللہ قتل کیس کی سماعت کی جس میں راؤ انوار حفاظتی ضمانت ملنے کے باوجود پیش نہیں ہوئے۔ صومالی تارکین کو لیبیا سے نکالنے کی صومالی حکومت کی کوششیں اس وقت ناکام ہو گئیں جب وفد کے ارکان تارکین کو قائل نہیں کر سکے کہ وہ یورپ جانے کے لیے سمندر کا خطرناک سفر ترک کر دیں اور صومالیہ واپس چلیں۔ وفد کے ارکان کا کہنا تھا کہ تارکین نے انہیں بتایا ہے کہ انہوں نے لیبیا کے سفر کے دوران بہت تکلیفیں اٹھا لی ہیں اور اب انہیں مزید نقصان کی پرواہ نہیں ہے۔ عہدیداروں کا کہنا تھا کہ یہ تارکین یورپی ساحلوں تک پہنچنے کے لیے مصمم ارادہ رکھتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق حکمت ساز اسٹیو بینن کے خصوصی کونسل رابرٹ مولر سے اس ہفتے کئی گھنٹے تک پوچھ گچھ کی گئی ہے جو سن 2016 کے امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کی تحقیقات کر رہے ہیں، لیکن جمعرات کے روز بینن نے ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سوالات کا جواب دینے سے انکار کیا باوجود کہ انہیں قانونی طور پر طلب کیا گیا تھا۔ کمیٹی کے ارکان اب بینن کے خلاف حکم عدولی کی کارروائی کے لیے کانگریس سے رجوع کر رہے ہیں۔ امریکی خفیہ اداروں کے نمائندے جمعے اور پیر کو الیکشن سیکیورٹی پر اعلی سطحی خفیہ معلومات کے تبادلے کے لیے ریاستی عہدیداروں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ بریفنگ اس کے دو روز بعد ہو رہی ہے جب امریکی خفیہ ادارے کے سربراہ نے کانگریس کو بتایا تھا کہ امریکہ پر سائبر ملکوں کے حملوں کا خطرہ ہے جو تمام اہم کاموں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ امریکی ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس ڈین کوٹس کا کہنا تھا کہ ان سائبر حملہ آوروں میں، جن میں روس بھی شامل ہے، ہماری ملکی قدروں کو کم تر کرنے اور ہمارے اتحادوں کو کمزور کرنے کے لیے زیادہ شدت سے سائبر حملے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تباہ کن سائبر حملے تواتر کے ساتھ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کے خلاف جاری رہیں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ پاکستان کے مزید فوجی سعودی عرب بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے پاکستان کے ایران اور ترکی کے ساتھ تعلقات اور خود خطے پر کیا اثرات پڑیں گے، اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے ممتاز دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک اور ممتاز سیاسی تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری سے گفتگو کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
پاکستانی فوج نے اعلان کیا کہ پاک فوج کا دستہ سعودی عرب بھجوایا جا رہا ہے۔ فوج کے ترجمان نے کہا کہ پاک فوج کا کوئی دستہ سعودی عرب سے باہر تعینات نہیں کیا جائے گا۔ اعلان کے مطابق یہ دستہ سعودی فورسز کو تربیت فراہم کرے گا۔ ادھر پاکستانی فوج کے مزید دستے سعودی عرب بھیجنے پر حزب اختلاف کے ارکان نے حکومت سے پارلیمان کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ چیئرمین سینٹ نے پیٹ کے روز پاکستانی وزیر دفاع کو وضاحت کے لیے ایوان میں طلب کر لیا ہے۔ ادھر دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ممتاز سیاسی تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری سے جب سوال کیا گیا کہ اس تعیناتی سے خطے پر کیا اثرات ہوں گے تو انہوں نے کہا،
دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں۔ کنٹروورسی کی جو بات ہے وہ تو اس لیے ہے کہ اس وقت سعودیہ کا جو ہے وہ قطر سے بھی کوئی ایک تنازع چل رہا ہے، پھر یمن کی جنگ میں سعودی انوالومنٹ ہے، تو بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہوگا کہ غالباً پاکستان ان میں سے کسی ایک میں انوالو ہو سکتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا۔ اب جو نیا دستہ جائے گا اس کا گائیڈنگ پرنسپل وہی ہے جو ماضی میں رہا ہے کہ یہ لوگ ذمہ داریاں سر انجام دیں گے، ٹریننگ کی، کچھ ایکٹیو ڈیوٹی کی بھی بیچ میں ہوتی ہیں، وہ اس کا تعلق صرف سعودی عربیہ کنگڈم کی حدود کے اندر ہے، یعنی کنگڈم کی حدود کے باہر وہ کسی قسم کی کاروائی میں حصہ نہیں لیں گے۔
دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک کے خیالات بھی ان سے ملتے جلتے تھے۔ اس تعیناتی اور ایران اور ترکی کے رد عمل کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا،
یہ فورسز جو ادھر جا رہی ہیں کہ جو آج کل جو بات چل رہی ہے تقریباً ایک کوئی کمپوزٹ بریگیڈ کی بات کر رہے ہیں، ایک بریگیڈ اسٹرینتھ فورس ہے جو جائے گی، یہ ہے کہ پاکستان کی افواج جب بھی گئی ہیں سعودی عربیہ میں، پہلے بھی جا چکی ہیں، تو ان کے ساتھ جب سعودی عرب سے بات ہوتی ہے تو یہ طے ہو جاتا ہے پہلے سے ہی کہ یہ افواج جو ہیں یہ سعودی عرب کے بارڈر کے پار کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گی، اور اگر کوئی باہر سے قوت آتی ہے اور سعودی عرب کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے تو یہ سعودی عرب میں اس کے دفاع کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ترکی اور ایران کے جو امبیسڈرز ہیں ان سے بات کی ہے اور ان کو یقیناً اس بات پہ آگاہ کیا ان کو کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ جس سے ان کے انٹرسٹ کے اوپر کوئی فرق پڑے۔
ایران اور سعودی عرب کی رقابت کے پیش نظر ایران اس پر کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتا ہے، اس بارے میں پروفیسر حسن عسکری نے کہا،
پاکستان کا جھکاؤ ہمیشہ سے سعودی عربیہ کی طرف زیادہ رہا ہے، اس کے فائنینشیل ریزنز بھی ہیں جس کی وجہ سے سعودیہ کی طرف جھکاؤ رہا ہے۔ ایران کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایران میں اس پہ شک کی نظر سے تو دیکھا جائے گا، لیکن پاکستان کے لیے یہ لازم ہوگا کہ ایران سے بھی اپنے اقتصادی تعاون کو بڑھائے، تب یہ چیز بیلنس ہو سکتی ہے۔
کیا پاکستان ایسی صورت میں اپنی غیر جانبداری برقرار رکھ سکے گا جبکہ اس کے فوجی دستے سعودی عرب میں تعینات ہوں؟ تو بریگیڈیئر ملک کا جواب تھا،
میرے خیال میں تو وہ 100% برقرار رہے گی، کیونکہ جب تک ہماری افواج جو ہیں وہ کسی غیر ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوتی ہیں، تو میرے خیال میں اس میں ایران کو اگر ہم ڈائریکٹ اگر بات کریں، ایران یا قطر کے خلاف استعمال نہیں ہوتی ہیں، تو ان دو ممالک کو اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ ایک اور بات یہ دیکھیے، ان افواج کے یا اس بریگیڈ کے سعودی عرب جانے کے اور بھی بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ سعودی گورنمنٹ یا سعودی رولنگ فیملی کے حق میں جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے حق میں ہے کہ پاکستان یہ فوج وہاں پر بھیجے۔ آپ یہ دیکھیں نا، پاکستان کے اس وقت مسائل کیا ہیں، وہ ایف اے ٹی ایف کے اندر ابھی امریکہ، یو کے اور جرمنی اور فرانس سب جا رہے ہیں، وہ پاکستان کے اوپر قدغن لگا دیں گے، پاکستان کی اکانومی کے اوپر پیسہ کہیں سے نہیں آئے گا، تو پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوں، تاکہ اگر وہاں پہ اگر کوئی پابندی لگتی ہے تو شاید سعودی عرب اس کی مدد کر سکے اور اس کے مشکلات کو کم کر سکے، تو پاکستان کے اپنے انٹرسٹ بھی اس میں انوالو ہیں، سعودی عرب کی رولنگ فیملی کے انٹرسٹ بھی سیکیور ہوتے ہیں، پاکستان کے انٹرسٹ بھی سیکیور ہوتے ہیں، اور قطر، ایران اور ترکی جو کہ اب یہ ایک الائنمنٹ بن چکی ہے، ان کے کسی انٹرسٹ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
ان کا کہنا تھا کہ ان حالات میں پاکستان کا یہ اقدام مناسب ہے۔ عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی تعلیم میں شامل ہوتے ہی لگا جیسے علم کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ بہت چھوٹی عمر کے بچے ابتدائی کلاسز میں کمپیوٹر استعمال کرنے لگے اور ایک دنیا ان کی ایک کلک کی زد میں آ گئی۔ اب یہاں امریکہ میں تو کم از کم ہر طالب علم کمپیوٹر کے بغیر کلاس روم کو ادھورا سمجھتا ہے، لیکن کمپیوٹر بعض اوقات تعلیم سے توجہ ہٹانے کا باعث بھی بنتا ہے۔ چنانچہ اب تعلیم کے لیے جو نئے طریقے آزمائے جا رہے ہیں ان میں حقیقی دنیا کے مظاہر شامل ہیں۔ مثلاً ایک ویڈیو گیم میں اگر بچوں کو سیارہ مریخ دکھایا جائے تو وہ سرخ نظر آئے گا اور وہ سوال کریں گے کہ وہاں زمین اور آسمان سرخ کیوں ہے۔
Wow, why is the soul on the sky so red?
Mars is called the red planet because it's covered with a lot of rust.
جواب سیدھا سا ہے کہ مریخ کو سرخ سیارہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں ہر طرف زنگ لگا ہوا ہے۔ مگر بات صرف یہی نہیں ہے، یہ نئی ٹیکنالوجی اس طور استعمال کی گئی ہے کہ بچے راکٹوں اور بڑے بڑے جہازوں کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ لرن ود اوجو کی مہا خواجہ کہتی ہیں،
the fact that, you know, the time length on Mars is different to what it is on Earth, and when sunset and sun rises, and then he's got to go away and build himself a space station using kinetic sand.
یہ حقیقت کہ آپ جانیے مریخ پر وقت ناپنے کا طریقہ زمین سے مختلف ہے. کب سورج نکلتا ہے, کب غروب ہوتا ہے. بچے کو پھر خلائی اسٹیشن خود بنانے کو کہا جاتا ہے. وہ ریت کی مدد سے یا بعض سادہ چیزوں کی مدد سے جہاز بھی بناتے ہیں جو ٹوٹتا ہے اور ایک راکٹ بن جاتا ہے اور پھر زمین کی طرف روانہ ہوتا ہے. یہ سب کچھ بچے لیگو کی مدد سے بھی بناتے ہیں, اور کچھ کھلونے تو ایسے ہیں کہ انہیں کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ بھی سکھاتے ہیں. مہا کہتی ہیں,
What we found was on the one hand you have some amazing construction and STEM toys like Lego and many of the new coding programs and toys out there, and on the other hand
ہمیں جو پتہ چلا وہ یہ کہ ایک طرف تو آپ کچھ ایسا کام بچوں کو دیتے ہیں جو کھلونوں کی مدد سے ان کو تعمیرات سکھاتا ہے, پھر لیگو کی مدد سے ان کو کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کے پروگرام سکھائے جاتے ہیں. بہت سے کھلونے ہیں. یہی تکنیک موسیقی سکھانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے. کیوین تھامسن کا تعلق گو لرن میوزک فاسٹ سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیانو پر جو نابز ہیں ان کی سطح ایسی بنائی گئی ہے کہ مختلف سروں کے لیے مختلف نابز بچوں کو زیادہ مہو رکھتی ہیں اور وہ مختلف سر چھیڑ سکتے ہیں.
So you can feel the chords you're playing as a major or minor or a seventh.
آپ جو کارڈ بجا رہے ہیں اسے محسوس بھی کر رہے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 7 ہفتوں میں بچہ پیانو بجانا سیکھ لیتا ہے. وہ محسوس کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا بجا رہے ہیں. اس تمام عمل میں زور اس بات پر ہے کہ بچہ دیکھے اور سیکھے. لندن کے تعلیمی تربیت اور ٹیکنالوجی کے میلے میں ان دو طریقوں کی نمائش اور وضاحت بہت سے لوگوں کے لیے تعلیم کو کمپیوٹر سے باہر بھی اہم بنا دے گی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امیتابھ بچن کے بالی ووڈ میں 49 برس. تفصیلات فکر و فن میں.
ٹو آل مائی ویل وشز اینڈ دی ای ایف آن دی بلاگ, ا فیو ڈیز بیک ارلی ان دی مارننگ آئی فیلٹ اے سینٹیمنٹ اینڈ کنورٹڈ اٹ انٹو ا فیو لائنز دیٹ آئی کمپوزڈ امیڈیٹلی.
ممبئی فلم انڈسٹری کے شہنشاہ کہلائے جانے والے اے بی نے بالی ووڈ میں 49 برس مکمل کر لیے ہیں. ان کا شمار ایسے فنکاروں میں ہوتا ہے جو سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس خاص موقع پر انہوں نے اپنے بلاگ میں ایک نظم لکھ کر اپنے پرستاروں اور چاہنے والوں کا شکریہ ادا کیا ہے.
کہ جی ہاں حضور, میں لکھتا ہوں. جی ہاں حضور, میں لکھتا ہوں. پرتی دن میں اپنا بلاگ لکھتا ہوں. دن چریا کے بعد میں لکھتا ہوں, مدھیہ راتری کو میں لکھتا ہوں, ہاں پر لکھتا میں اوشی ہوں.
ان کی نظم کا عنوان ہے جی ہاں میں لکھتا ہوں. انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی یہ ویڈیو پوسٹ کی ہے جسے ان ویب سائٹس کے ساتھ ساتھ ایک بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس نے بھی شیئر کیا ہے.
اسے لکھتے لکھتے 10 سال ہو گئے. آج اس کے 3611 دن پورے ہو گئے, ساتھ ہی اس کے 4500 EF مل گئے. مانو نجی پریوار کے سدسیہ بن گئے. ان سدسیوں کو میں پہچانتا ہوں, ان کا سنیہ میں سنوارتا ہوں. دکھ سکھ کے ساتھی بن گئے ہیں یہ, جنم انت کے ساتھی بن گئے ہیں یہ. نہ بھولوں گا انہیں, ان کے پیار کو کبھی.
14 فروری کو انہوں نے ٹویٹر پر لکھا, مائی پوئم آئی روٹ فار مائی بلاگ. اخبار لکھتا ہے کہ امیتابھ نے 15 فروری 1969 کو انڈسٹری میں قدم رکھا اور 15 فروری 2018 کو انہوں نے 49 برس مکمل کر لیے ہیں.
بہت تیرے داغ چھڑکائے گئے برسوں مجھ پر, دوشی اپرادھی دنڈ برسائے گئے مجھ پر. نہ چھوا شریر کے ان داغوں کو میں نے, نہ پریتن کیا دھلائی لیپا پوتی کی میں نے. سالوں سال وہ میرے آبھوشن بنے کھلے.
انہوں نے فلم ساتھ ہندوستانی سے آغاز کیا. وہ ٹویٹ کرتے ہیں, 49 years ago آئی کیم ٹو دا سٹی آف ڈریمس and signed my first film, Saath Hindustani, on February 15.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر آڈیس ریکس. خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے امان میں ہوں. اللہ حافظ اور شب بخیر.